الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ان دنوں میں قربانی کے نام سے ادا کی جاتی ہے، ایام نحر، قربانی کے جو ایام ہیں، جو دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ ہیں، ان ایام میں قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور یہ عمل عظیم الشان ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. جو آیت پڑھی گئی، یہ چودھویں پارے کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نو صفتیں اور ان کے تعلق سے نو باتیں بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور سارے دینوں سے، سارے ادیان سے منہ موڑ کر صرف ایک دین حق کی طرف رخ کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہاں چار باتیں اللہ نے بیان کی. پہلی بات، وہ ایک امت تھے. تھے تو ایک شخص، ایک فرد، لیکن ایک بڑی جماعت میں اور بہت سے افراد میں جتنی خوبیاں اور جتنے کمالات ہوتے ہیں، وہ ساری خوبیاں اور کمالات تنہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں موجود تھے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خوبیاں جمع کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایسے ہی تھے کہ شخص واحد اور فرد واحد ہو کر بے شمار خوبیاں اور کمالات اپنے اندر رکھتے تھے. دوسری بات بتائی، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے. جو حکم اللہ انہیں دیتے، اس پر فوراً عمل کر جاتے ہیں. کہیں کوئی انہیں تأمل نہ ہوتا، غور و فکر کرنے کے لیے موقع بھی نہیں لیتے. حکم ہوا تو بے آباد جنگل میں اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گئے، جہاں کوئی دانہ پانی نہیں تھا اور کوئی آبادی نہیں تھی اور پرندہ بھی وہاں نہیں رہتا تھا، وہاں چھوڑ کر آ گئے، بس اللہ کا حکم ہوا، اور حکم ہوا تو اپنے بیٹے کو ذبح بھی کر دیے، ذرا دیر نہیں کی، اس لیے اللہ خود ان کی تعریف فرما رہے ہیں، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، حنیف تھے، یعنی سارے دینوں سے، سارے مذاہب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر چکے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے، نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم نے ان جملوں کو براہ راست نقل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ہر شخص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اور یہ منسوب کرتا تھا کہ وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، اللہ نے صاف کر دیا وہ حنیف تھے اور مسلمان تھے، وہ مخلص تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آگے اللہ پانچویں صفت بیان فرما رہے ہیں، شاکر الانعم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ان کو دی تھی، دینی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں، ہر ہر نعمت کے وہ شکر گزار تھے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں شاکر الانعم اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف راستہ بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون ہے، کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی مسلمان تھا نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان کو نبی بناتے ہیں، رسول بناتے ہیں، اللہ ان کو منتخب کرتے ہیں، اور اللہ ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ بات خود اللہ کہہ رہے ہیں اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ آگے آٹھویں اور نویں صفت ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے ان کو دنیا میں خوبی عطا کی، نیکیاں عطا کی، ان کا نام روشن کیا۔ آج کوئی بھی مذہب والا ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑی عظمت سے لیتا ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہر مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آ جائے اور ہم ان کی طرف منسوب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ صاف فرما رہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ عطا کیا، نیک نامی عطا کی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، صلحاء میں سے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان نو باتیں اللہ نے بیان کی، اب آئی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں، پھر ہم نے وحی بھیجی آپ کو، ثم اوحینا الیک، ہم نے وحی بھیجی آپ کو کہ آپ ملت ابراہیمی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مذہب کی پیروی کیجیے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, حنیف ہو کر, مخلص ہو کر, اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے, خالص توحید, ایک اللہ کو ماننے والے, وحدانیت پر کما حق و ایمان رکھنے والے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں شرک اور شرکیات کا, بدعات کا کوئی شائبہ, کوئی حصہ نہیں تھا, بالکل پاک اور صاف تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ ان کے مذہب کی پیروی کیجئے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ چند باتوں کو چھوڑ کر ہماری یہ جو شریعت ہے, شریعت محمدی, یہ شریعت ابراہیمی کی نقل ہے. اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ملت دی, جو شریعت دی, وہ ملت اور وہ شریعت اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. بعض باتوں میں اختلاف ہے, ورنہ 80-90% تقریباً وہی باتیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہی ہیں. تو اب بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی عطا کی, قربانی پیش کی, قربانی دی. اب ہماری شریعت میں بھی اللہ نے عبادت رکھی اور ہم پابند ہو گئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, پھر اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا, اس کو قربان کیا, اور ہمیشہ کے لیے سنت قائم ہو گئی. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات فرمائی کہ صحابہ نے پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے, کیوں کرتے ہیں, کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں جواب دیا, سنت ابیک ابراہیم, یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, اور وہاں سے یہ سلسلہ برابر آ رہا ہے. لہذا حضرت ابراہیم کی, حضرت اسماعیل کی, اور ان کے بعد ہزاروں انبیاء کی, اور ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ ہے, اس لیے پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کی عبادت کی جائے اور اس کو انجام دیا جائے, اور لغویات سے, فضول چیزوں سے, بےہودہ رسموں سے بچ کر, اپنے آپ کو بچا کر, جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا, اس طریقے پر چلنے کی کوشش ہو, تاکہ ہماری یہ عبادت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی عبادت کے مشابہ ہو جائے اور ان کی عبادت کے مطابق ہو جائے, اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ثواب وہاں عطا کیا تھا وہ ثواب اللہ یہاں بھی عطا فرمائے. اور قربانی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 10 سال مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی باحیات رہے, اور 10 کے 10 سال آپ نے قربانی پیش کی, قربانی ادا کی. ایسا نہیں ہوا کہ کسی سال آپ نے قربانی نہ کی ہو, 10 سال آپ باحیات رہے اور 10 سال آپ نے قربانی پیش کی. یہیں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی واجب ہے, اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے, اور واجب اور فرض میں, واجب اور فرض میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا, یعنی فرض کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے, واجب کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے, بس جو فرق ہوتا ہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے, کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اور واجب کا انکار کرنے والا فاسق ہوگا. بس یہ فرق ہے عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. لہذا یہ واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حیثیت دی ہے, طاقت دی ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اس کے ذمہ اللہ نے یہ قربانی واجب رکھی ہے کہ بہت ہی خوش دلی کے ساتھ قربانی کا عمل کیا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں. پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب اللہ کے نزدیک اور کوئی عمل نہیں. قربانی کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی ہے تو اللہ کے حضور جانور کو قربان کرنا ہے. اللہ کے حضور جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان جانوروں کی قربانی پیش کرنی ہے. تو یوم النحر میں دسویں, گیارہویں اور بارہویں ذوالحجہ کو سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ خون بہایا جائے. اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے حیثیت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ آدمی قربان کرے, بجائے ایک کے دو کرے, دو کی جگہ چار کرے, چار کی جگہ آٹھ کرے. اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس حیثیت کے موافق قربانی زیادہ سے زیادہ کرے. حجت الوداع کا موقع ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح فرماتے ہیں, جبکہ آپ پر ایک ہی اونٹ حج کا واجب ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل 100 اونٹ ذبح فرماتے ہیں, 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور 27 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں. معلوم ہوا اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہے کہ اللہ کے نام پر جان دی جائے, اس لیے کہ وہی جان پیدا کرنے والا ہے اور بے جان جسموں میں ڈالنے والی, جان ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے. کوئی دوسری یہ کام, کوئی کام یہ نہیں کر سکتا ہے. تو جان وہی پیدا کرنے والا ہے اور قربانی برحق ہے. اس کی بڑی زبردست دلیل علماء نے دی ہے کہ 20 لاکھ, 25 لاکھ ایک وقت میں حجاج کرام حج کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی حج کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ کبھی کوئی تنگی پیش نہیں آتی ہے. ہر سال جتنے جانور کٹتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اگلے سال موجود کر دیتے ہیں. اور پھر پوری دنیا کا نقشہ دیکھیں, پوری دنیا میں کتنے کروڑ, کتنے ارب جانور کٹتے ہیں اور اگلے سال اس سے زیادہ موجود ہوتے ہیں, کوئی کمی نہیں ہوتی. اور 22ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں, وما انفقتم من شئن فہو یخلفو, اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا بدل ہم دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. آئے دن سے جب سے دنیا بنی ہوئی ہے پانی خرچ ہو رہا ہے, پانی میں کمی نہیں آئی. ہوا خرچ ہو رہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اور اس کے علاوہ آدمی لباس پہنتا ہے, لباس پرانا ہوتا ہے, پھٹتا ہے, اللہ دوسرا لباس دیتے ہیں. آدمی رزق کھاتا ہے, رزق ختم ہوتا ہے, اس کی جگہ دوسرا رزق آتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ختم ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جہاں وہ چیز ختم ہوتی ہے اللہ تعالی نعم البدل پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے, رازق ہے. لہذا قربانی برحق ہے, کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور علماء کرام لکھتے ہیں, جہاں جس جانور کی قربانی چھوڑ دی گئی, جس جانور کو قربان کرنا جہاں چھوڑ دیا گیا وہاں وہ جانور کم ہو گئے. واضح چیز ہے, جہاں جس کی قربانی کم ہو گئی اللہ نے وہاں سے اس کو کم کر دیا. اور جنگل جاتے ہیں شکار کرتے ہیں, جس جس جانور کا شکار لوگوں نے چھوڑ دیا علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے اس کی پیداوار گھٹا دی, پیداوار کم ہو گئی اب اس کی وہ پیداوار نہیں ہے. جس قدر شکار ہوتے تھے پیداوار بڑھتی تھی, اللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ پیداوار کرتے تھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل عطا کریں گے. لہذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کی جائے. اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جانور ایک مناسب قیمت میں حاصل ہو رہا ہے, تو اس سے کہیں زیادہ لاکھوں روپیوں میں جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, لاکھوں روپے وہاں لگاتے ہیں. اگر اس کی جگہ کہ ایک جانور پر اتنے روپے لگا دیے جائیں, اگر پانچ چھ جانور اور خرید لیے جائیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور قربان ہو سکتا ہے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک جانور قربان ہو سکتا ہے, صحابہ کی طرف سے ایک جانور قربان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اچھا کوئی عمل نہیں. اب ایک جانور مان لیں کہ ایک لاکھ روپے کا ہے, دو لاکھ روپیوں کا ہے, تو ایک ہی جانور تو ہوا, ایک ہی جانور ہوا, اور تعدد نہیں ہوا, متعدد جانور نہیں ہوئے. لہذا اگر پیسے تھوڑے کم کر کے اچھے سے اچھا جانور خریدے اور بجائے ایک کے دو چار خرید کر کرے, تو کئی انبیاء کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے, صحابہ کی طرف سے دی جا سکتی ہے. اور اپنے جو آبا و اجداد گزرے ہیں, ہمارے جو آبا و اجداد, ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. حدیث پاک ہے, ترمذی شریف میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. ایک تابعی ہیں حضرت حنش, وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مینڈھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا. رأیت یضحی بکبشین, دو مینڈھے, دو جانور, دو بکرے قربان کرتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے پوچھا ما ھذا, آپ دو کیوں کر رہے ہو, کس وجہ سے دو مینڈے قربان کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی, اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی تھی, اس لیے ایک جانور ایک مینڈا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک مینڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں. آگے حضرت علی نے فرمایا فلا ادعوه ابدا, قسم اللہ کی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے, ہمیشہ جہاں اپنی طرف سے ایک جانور قربان کروں گا وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک جانور کی قربانی کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کر دی اللہ کے نبی نے. اس دن سے علماء کرام کا, اہل اللہ کا, کابر کا, ائمہ عظام کا یہ عمل رہا ہے, جہاں وہ اپنی طرف سے قربان کرتے ہیں تو ضرور ایک مینڈا ایک بکرا اللہ کے نبی کی طرف سے کرتے ہیں. اور یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے اللہ کے نام پر, اللہ کی طرف سے اللہ کے نام پر ایک مینڈا ایک بکرا ذبح کرتے ہیں. لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہم دو رکعت صرف اللہ کے نام پر پڑھتے ہوں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں, سب اللہ کے لیے ہیں. ہمارے سارے روزے اللہ کے لیے, ہمارا حج اللہ کے لیے, تو ہماری قربانی اللہ ہی کے لیے ہوگی. اور اسی وجہ سے یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے. کیا الفاظ ہیں دیکھیے, قربانی کیوں کیسے کر رہے ہیں. زحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشینی اقرنینی املحینی موجوعینی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت خوبصورت سینگ دار دو مینڈے ذبح کیے, نہایت خوبصورت سینگ دار جو فربا تھے. فلما وجہ ہما جب ان دونوں کو اللہ کے نبی نے قبلہ رخ لٹا دیا, دونوں کو جب قبلہ رخ لٹا دیا تو اللہ کے نبی کیا دعا پڑھ رہے ہیں. حدیث میں ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت, کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک اللہم منک ولک ویقول انی وعن امتی ویقول بسم اللہ واللہ اکبر. یہ الفاظ ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے قبلے کی طرف لٹا دیا, اس کا رخ کرا دیا, تو آپ نے یہ آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی, میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, زمین و آسمان کو جو ذات پیدا کر رہی ہے. علی ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر یکسو ہو کر, مخلص ہو کر. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور آگے ان صلاتی و نسکی, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم منکا ولکا, اے اللہ آپ ہی کی طرف سے اور آپ ہی کے لیے. معلوم ہوا مستقل اللہ کے لیے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. اللہم منکا ولکا, اور آگے اللہ کے نبی بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہتے اور ذبح فرما دیتے. اس لیے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, اہل بیت کی طرف سے, دیگر ائمہ کرام کی طرف سے, ہمارے جو مرحوم آبا و اجداد گزرے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق جانور قربان کیا کریں. تو یہ شروع دن سے عمل ہو رہا ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کا مطلب علماء نے صاف لکھا ہے کہ جس کے پاس حیثیت نہیں ہے, وہ صاحب حیثیت نہیں ہے, تو بس وہ اپنی طرف سے قربان کرے اور دل میں نیت رکھے یا اللہ جو میں قربان کر رہا ہوں اس کا ثواب آپ مجھے دیں گے ہی, میرے گھر والوں کو بھی نصیب فرما. ان کی طرف سے ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے, ثواب کی نیت کر لے تو ثواب ملے گا. قربانی ایک کی طرف سے ادا ہوگی, ثواب اللہ سب کو عطا کریں گے, اجر سے اللہ سب کو مالا مال فرمائیں گے. لہذا اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری اہمیت کے ساتھ جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے, اس دور سے عمل برابر چلا رہا ہے. تو میں نے حدیث پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے اچھا اور کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں. دوسری بات یہ بتائی وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا, کہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھوروں کے ساتھ آئیں گے. حدیث میں دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں, बालों को फेंक देते हैं, सींगों को फेंक देते हैं, जो खुर होते हैं, जो खुर है उनको फेंक देते हैं। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन ये भी बेकार नहीं होंगे, इनका भी सवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला नामे आमाल में इनको भी तोलेंगे, बालों को तोला जाएगा, खुरों को तोला जाएगा और सींगों को तोला जाएगा। और तीसरी बात फरमा रहे हैं व इन दम लयकउ अलल्लाह बिमकान क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़ी फ़तीबू बिहा नफ़सन, के कुर्बानी का खून, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहां मकबूल हो जाता है। पहले मकबूल होता है, बाद में खून का कतरा जमीन पर गिरता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इतनी फजीलतें हैं तो पूरी खुश दिली के साथ कुर्बान किया करो, पूरी खुशी के साथ। आज हम कर रहे हैं, अल्लाह कल हमें नियमुल बदल अता करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला अज्र भी देंगे, फकर फाका भी दूर करेंगे, मुश्किलात भी आसान करेंगे। लिहाजा एहतिमाम से कुर्बानी का ये अमल होना चाहिए और उसके साथ पाकी सफाई का एहतिमाम होना चाहिए। और एक बात ये भी जरूरी है कि आजकल एक मुसीबत हो गई है हर चीज को, हर चीज का फोटो लेकर आम करने की। तो कुर्बानी का जानवर उसका फोटो लेते हैं, कुर्बान करते हुए फोटो लेते हैं और उसको घुमाते फिराते फोटो लेते हैं और उसे आम करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका भी लिहाज होना चाहिए। और एक दूसरी बात, ये रियाकारी में दाखिल होती है, इखलास के खिलाफ है। इसलिए इन चीजों से अपने आप को बचाएं, जो सही तरीका है उस पर अमल की कोशिश करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।